السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
وزیراعظم نواز شریف سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے، 35 ارب ڈالر کے منصوبوں پر دستخط ہوں گے پاکستانی حکام۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے گزشتہ دنوں سری نگر میں جن 2 نوجوانوں کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا وہ بے گناہ تھے، کہا یہ غلط شناخت کا واقعہ ہے۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے تفصیلات ذرا دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، چین اور جاپان مذاکرات پر رضامند ہو گئے ہیں۔ دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان طویل عرصے کے کشیدہ تعلقات میں یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما جمعے کے روز کانگریس کے لیڈروں سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں وہ اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف جنگ کے لیے اربوں ڈالرز کی منظوری اور قانونی اجازت پر بات کریں گے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کے لیے چین پہنچ گئے ہیں۔ اس دورے میں اعلان کے مطابق پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری کے لیے متعدد معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف چین کے 3 روزہ سرکاری دورے پر جمعے کو بیجنگ پہنچے، جہاں وہ ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون کی تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس دورے میں وہ چین کے صدر یی جن پنگ اور وزیراعظم لی کی چیانگ سے ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستانی عہدیداروں کے مطابق وزیراعظم کے اس دورے میں پاکستان میں 35 ارب ڈالر کے منصوبوں میں چینی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ وزیراعظم کے ترجمان مصدق ملک نے دورہ چین کے دوران ہونے والے معاہدوں کے بارے میں بتایا،
پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں خود جانا چاہیے تاکہ ہم اب انتظار نہ کریں کہ دوبارہ سے کب چین کے وزیر اعظم کا نیا دورہ مقرر ہوگا، وہ تشریف لائیں گے، پھر ہم ان کانٹریکٹس پہ سائن کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ 35 ارب ڈالر کے پروجیکٹس ہیں جو سائن ہوں گے، ان کے اندر کوئی 14 کے قریب پروجیکٹس ہیں جو 10,400 میگا واٹ جن سے بجلی پیدا ہوگی وہ سائن کیے جائیں گے۔
چین کے صدر یی جن پنگ نے ستمبر میں پاکستان کا دورہ کرنا تھا لیکن یہ ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستانی عہدیداروں کے بقول التوا کی وجہ ملک میں جاری سیاسی کشیدگی اور اسلام آباد میں حکومت مخالف احتجاجی دھرنے تھے۔ وزیراعظم سمیت حکومتی وزراء یہ کہتے آئے ہیں کہ ان دھرنوں کی وجہ سے ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے، جس سے صنعتی پیداوار بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ چین سے معاہدوں میں توانائی کے شعبے میں منصوبوں کے علاوہ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور بلوچستان میں گوادر بندرگاہ کی ترقی کے معاہدے بھی شامل ہوں گے۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری سے ملازمتوں کے 1,000 مواقع بھی پیدا ہوں گے، جن سے خاص طور پر نوجوان مستفید ہو سکیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
حقوق انسانی کے گروپوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے قصور ڈسٹرکٹ کے گاؤں میں ایک عیسائی جوڑے کے ہلاک کیے جانے کے خلاف نیشنل پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
رواں ہفتے پنجاب کے ضلع قصور کے قریب کوٹ رادھا کشن میں ایک مسیحی جوڑے کو تشدد کے بعد زندہ جلائے جانے کے واقعے کے خلاف احتجاج اور مذمت کا سلسلہ جاری ہے، اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے مناسب قانون سازی کرے۔ کوٹ رادھا کشن میں ایک مسیحی میاں بیوی کو قرآن کی مبینہ بے حرمتی پر مشتعل ہجوم نے تشدد کے بعد اینٹوں کے بھٹے میں جلتی آگ میں پھینک کر ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس نے اس واقعے میں ملوث ہونے کے الزام میں درجنوں افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر رکھی ہے، جبکہ وزیراعظم نواز شریف سمیت ملک کے تقریباً سبھی سیاسی و مذہبی حلقوں کی طرف سے اسے ایک افسوسناک اور ناقابل قبول فعل قرار دیا گیا ہے۔ واقعے کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں مسیحی برادری اور سماجی حلقے احتجاجی مظاہرے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جمعے کو وفاقی دارالحکومت میں بھی ایک ایسا ہی مظاہرہ کیا گیا، جس کے شرکا کا کہنا تھا کہ توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے قانون سازی کیے بغیر ایسے واقعات کا تدارک ممکن نہیں۔ مظاہرے میں شریک جاوید پیارا کا تعلق مسیحی برادری سے ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ متاثرین کے لیے امداد کے اعلانات کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔
یہ پلاٹ دینا اور یہ پیسے دینا یہ اس کا حل نہیں ہے۔ حکومت کو، ساری سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا ہو کے اور تمام مولانا حضرات ہمارے جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ ہم قانون نہیں ختم کرنا چاہتے، وہ قانون رہے لیکن اس پہ ایسی نظر ثانی کی جائے کہ قانون سازی ایسی کی جائے کہ جب تک کسی پہ یہ ظلم یہ ثابت نہیں ہو جاتا، یہ گناہ ثابت نہیں ہو جاتا، اس پہ جو ہے نا قانون اپنے ہاتھ کو نہ لے۔
سرگرم سماجی کارکن سمر من اللہ بھی اس مظاہرے میں شریک تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کو صرف اقلیتوں کے خلاف کارروائی نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ پاکستانی شہریوں کے خلاف واقعہ ہے۔
ہمارے جو ملک کا جھنڈا ہے اس میں جو سفید رنگ ہے وہ ہماری جو اقلیتیں ہیں ان کو سمبلائز کرتا ہے، تو اسی کے خاطر اگر ہم لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ان کے بھی جو حقوق ہیں وہ اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ کسی اور بھی سٹیزن کے ہیں، تو میرے خیال سے پھر ہم سب کو یہ احساس ہوگا کہ ان کے اوپر اگر کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو وہ کسی اور پاکستانی پہ ظلم سمجھا جانا چاہیے۔
پاکستان میں توہین مذہب کے الزام میں خاص طور پر اقلیتوں کو ہدف بنانا کوئی نئی بات نہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر ایجنسی کے اکا خیل اور سپاہ کے علاقوں میں جمعے کے روز جنگجوؤں کے خلاف فوج کی کارروائی کے دوران کم از کم 5 مشتبہ جنگجوؤں کو ہلاک اور کوئی درجن بھر دوسروں کو زخمی کر دیا گیا۔ پشاور سے اس کی تفصیل بتائیں گے شمیم شاہد۔
سرکاری ذرائع کے مطابق فوج نے ٹینکوں کی مدد سے خیبر ایجنسی کے علاقوں اکا خیل اور سپاہ میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستانی فوج نے گزشتہ ماہ خیبر ایجنسی میں خیبر ون کے نام سے آپریشن شروع کیا تھا، جس کا مقصد شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن کی وجہ سے مفرور عسکریت پسندوں کو یہاں منظم ہونے سے روکنا تھا۔ یہاں لڑاکا طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے کی گئی کاروائیوں میں درجنوں شدت پسندوں کو مارا جا چکا ہے۔ اکا خیل اور سپاہ کلدم شدت پسند تنظیم، لشکر اسلام اور متعدد دیگر شدت پسندوں کا مضبوط گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ ادھر کلدم تحریک طالبان نے لشکر اسلام کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جمعے کو ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک پیغام میں شدت پسند تنظیم کا کہنا تھا کہ وہ لشکر اسلام اور دیگر شدت پسند گروپوں کی مکمل حمایت کرتی ہے اور ان کی مدد کے لیے بھی اقدامات کرے گی۔ پیغام میں طالبان نے محمد خراسانی کو اپنا نیا ترجمان مقرر کرنے کا کہا ہے۔ گزشتہ ماہ ہی کلدم تنظیم نے اپنے ترجمان شاہد اللہ شاہد کو برطرف کرنے کا بتایا تھا۔ حکومت نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے رواں سال کے اوائل میں طالبان سے مذاکرات شروع کیے تھے، لیکن اس میں آنے والے تعطل اور دہشت گردانہ کاروائیاں جاری رہنے کے بعد پاکستانی فوج نے شدت پسندوں کی مضبوط گڑھ شمالی وزیرستان میں ضرب عزم کے نام سے بھرپور کاروائی شروع کی تھی۔ حکام کے مطابق اس کاروائی میں اب تک 1100 سے زائد ملکی و غیر ملکی شدت پسندوں کو ہلاک اور ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں تحریک طالبان پاکستان کے آپسی اختلافات بھی کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور اس میں شامل شدت پسندوں نے اپنے مختلف دڑوں کا اعلان بھی کیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے سامنے آنے والے بیانات صرف توجہ حاصل کرنے کا حربہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھرپور فوجی کاروائی کے ذریعے انہیں شدید نقصان پہنچ چکا ہے اور وہ پہلے کی طرح مربوط دہشت گردانہ کاروائیاں کرنے کی صلاحیت تقریباً کھو چکے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
چین اور جاپان مذاکرات پر رضامند ہو گئے ہیں۔ دنیا کی دوسرے اور تیسرے نمبر کی بڑی معیشتوں کے درمیان طویل عرصے کے کشیدہ تعلقات میں یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ بیجنگ میں وزارت خارجہ نے جمعے کے روز کہا کہ دونوں ملک بتدریج سیاسی، سفارتی اور سیکیورٹی ڈائیلاگ بحال کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں، لیکن چین نے یہ نہیں کہا کہ کب اور کس سطح پر یہ مذاکرات ہوں گے۔ بات چیت شروع کرنے کے لیے یہ معاہدہ چینی اسٹیٹ کونسلر یانگ جی چی اور جاپان کے قومی سلامتی کے مشیر شو تارو یاجی کے درمیان بیجنگ میں طے پایا۔ دونوں جانب اتفاق پایا گیا کہ مشرقی بحر چین کے علاقائی تنازع پر دونوں کے درمیان مختلف نظریات ہیں اور کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار اپنانے پر رضامندی ظاہر کی گئی۔ لیکن بیان میں یہ نہیں کہا گیا کہ آئندہ ہفتے ایشیا پیسیفک تعاون سربراہ اجلاس کے بیجنگ میں انعقاد کے موقع پر جاپانی وزیراعظم شنزو آبے اور چین کے صدر ژی جن پنگ کے درمیان ملاقات ہوگی کہ نہیں۔ لیکن وزیراعظم آبے کے مشیر تاموہی کو تانی گوچی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایسی ملاقات جمعے کے روز معاہدے کے بعد یقینی ہے، جو تعلقات میں گرم جوشی کا اشارہ دیتا ہے۔ تاموہی کو تانی گوچی نے کہا،
I think that's as much as one can make and it has gotten likely
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں جیسا کہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور جو امکان بھی ہے کہ آئندہ ہفتے ایپیک کے اجلاس سے علیحدہ جی اور ایبے کے درمیان ہاتھ ملانے، مسکراہٹوں کے تبادلے اور فوٹو بنوانے کا ایک موقع ہے، لیکن یہ سوال ابھی باقی ہے کہ اس کے نتیجے میں دونوں سربراہوں اور حکومتوں کے درمیان کوئی بامانی بات چیت ہو سکے گی۔ لیکن جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے، یہ جیسی بھی ہو لیکن یہ یقینی ہے کہ یہ ہوگی۔ لیکن کیری براؤن نے، جو سڈنی یونیورسٹی میں چین مطالعاتی مرکز کے سربراہ ہیں، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ معاہدہ جزیرے کے تنازع کے پس منظر میں انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ کیری براؤن کا کہنا تھا،
I think that's probably not a massive concession in the sense that Japan is trying to say, okay, we're going to...
میرے خیال میں ایسی کسی بڑی رعایت کا امکان نہیں ہے کہ جاپان کہے کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی کچھ زمین چین کو دیتے ہیں۔ وہ شاید یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان تنازعات کو طے کرنے کا طریقہ کار فضا کیا جائے، اس طرح کہ ان کی حاکمیت اعلیٰ متاثر نہ ہو، جس کے فی الحال حل ہونے کا امکان نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما جمعے کے روز کانگریس کے لیڈروں سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں وہ اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف جنگ کے لیے اربوں ڈالرز کی منظوری اور قانونی اجازت پر بات کریں گے۔ اس ہفتے ایک نیوز کانفرنس میں صدر نے کہا کہ وہ قانون سازوں سے کہیں گے کہ وہ عراق اور شام میں اس انتہائی شدت پسند گروپ کے خلاف فوجی قوت استعمال کرنے کے لیے کیپیٹل ہل پر رائے شماری کریں، جہاں مسٹر اوباما کو اب دونوں ایوانوں میں مخالفت کا سامنا ہے۔ یہ ملاقات وسط مدتی انتخابات کے چند روز بعد ہو رہی ہے، جس میں ریپبلکنز نے سینٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور ایوان نمائندگان میں اپنی برتری کو بڑھا لیا ہے۔ ستمبر میں جب مسٹر اوباما نے باغیوں کے خلاف فضائی کارروائی کرنے کا اعلان کیا تھا، تو انہوں نے کانگریس کی اس اجازت کو استعمال کیا تھا جو امریکہ پر سن 2001 میں دہشت گردانہ حملوں کے بعد القاعدہ کے خلاف کارروائی کے لیے اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش کو دی گئی تھی۔ لیکن مسٹر اوباما نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ اس مرتبہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کے لیے یہ اجازت نامہ موجودہ جنگ کے حساب سے ہو اور پچھلی لڑائی کے حساب سے نہیں، اور درست انداز میں ہو۔ مسٹر اوباما کے الفاظ،
The world needs to know we are united behind this effort and the men and women of our military deserve our clear and unified support۔
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ دنیا یہ جاننا چاہتی ہے کہ ہم ان کوششوں کے پیچھے متحد ہیں، اور ہماری افواج کے مرد و خواتین ہماری متحدہ اور واضح حمایت کے حقدار ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ دفاعی عہدیداروں کے مطابق صدر جمعے کے روز قانون سازوں سے 3 ارب سے زیادہ کی اضافی رقم کی درخواست پر بات کریں گے، جو اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف مہم کے فنڈ میں استعمال ہوگی۔ صدر باراک اوباما اور ایران کے رہنما اعلی آیت اللہ خامنائی کے درمیان خط و کتابت کی خبر پر وائٹ ہاؤس سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
وائٹ ہاؤس نے اخبار کی اس رپورٹ کی نہ تو تائید کی ہے اور نہ ہی تردید، جس میں کہا گیا ہے کہ صدر اوباما نے عسکریت پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑائی کے بارے میں ایران کے رہنما اعلی آیت اللہ خامنائی کو خط لکھا ہے۔ جمعرات کے روز ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ صدر اور دنیا کے کسی بھی رہنما کے درمیان ہونے والی نجی خط و کتابت پر بات کر سکیں۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے جوہری پروگرام کے باوجود ایران کے ساتھ بات چیت میں توسیع کر دی ہے، اور ہم نے، یعنی امریکہ اور کم از کم 60 رکن ممالک کے اتحاد نے آئیسل کے خلاف شروع کی جانے والی مہم کے تحت کی جانے والی بات چیت میں اس معاملے پر گفتگو کی ہے، اور امریکہ اس کوشش میں ایران کے ساتھ فوجی تعاون نہیں کرے گا، اور نہ ہی ہم ان کے ساتھ انٹیلیجنس کا تبادلہ کریں گے۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری اتوار کے روز عمان میں اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن سے ملاقات کریں گے، اور جوہری معاہدے کی 24 نومبر کی حتمی تاریخ پر بات کریں گے۔ مسٹر اوباما نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ اور P5+1 کے رکن ممالک نے ایران کو جوہری معاہدے کا فریم ورک فراہم کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ پابندیوں کے خاتمے کے بدلے میں اپنے جوہری افسودگی کے پروگرام کو روک دے گا۔ ایران جوہری بم بنانے کی تردید کرتا آیا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے میں اس پر عائد معاشی پابندیوں میں نرمی کے کسی ممکنہ سمجھوتے کے حصول کے لیے امریکہ کے صدر باراک اوباما اور ایرانی صدر حسن روحانی دونوں کو داخلی سطح پر قدامت پسند اپوزیشن کا سامنا ہے، اور اب جبکہ ریپبلکن جماعت کو کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل ہو گئی ہے تو یہ تبدیلی ایران کے ایٹمی پروگرام پر ہونے والی بات چیت پر کس طرح کے اثرات مرتب کر سکتی ہے، اس بارے میں اسکاٹ اسٹرنز کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
ایران کے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے کے لیے کوئی سمجھوتا طے ہونے میں صرف چند ہفتے ہی بچے ہیں، اور ایران کے قدامت پسند کسی سمجھوتے کے حصول کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صدر اوباما کے اس بیان کے بعد کہ دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد کی طویل روایت موجود ہے، یہ قدامت پسند مزید بھڑکے ہیں۔ صدر اوباما کا کہنا تھا،
There's a sizable portion of the political elite that, you know, cut its teeth on anti-Americanism and
ایران میں سیاسی اشرافیہ کا ایک گروپ موجود ہے جو امریکہ کے خلاف بغض رکھتا ہے اور ہر طرح کی برائی کا الزام آسانی سے امریکہ پر عائد کر دیتا ہے۔ یہ ایک کھلا سوال ہے کہ کیا وہ تسلیم کر پائیں گے کہ ایران کے لیے کیا بہتر ہے اور علاقے اور دنیا کے لیے کیا مفید ہے۔ تاہم صدر اوباما کو خود بھی ملک میں قدامت پسند ریپبلکن جماعت کی طرف سے چیلنج کا سامنا ہے۔ اس جماعت نے کانگریس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور وہ ہر اس سمجھوتے کی مخالفت کرے گی جس میں ایران کو یورینیم کی افسودگی کی اجازت دی گئی ہو۔ کیٹو انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار جسٹن لوگن کہتے ہیں کہ صدر اوباما اور صدر روحانی کو ایک ہی جیسے سیاسی محرکات کا سامنا ہے۔ جسٹن کا کہنا ہے،
And there are hard-line militaristic hawks awaiting them in the majlis or in the congress in the
case سخت موقف رکھنے والے جنگ کے خواہاں لوگ ایرانی مجلس میں موجود ہیں اور امریکہ میں کانگریس میں موجود ہیں۔ اگر سیاست کی اصطلاح استعمال کی جائے تو کچھ اس طرح کی دوہری چال بازی جاری ہے جس میں ممکن ہے کہ دونوں حکومتوں کے لیڈر کسی طرح کے سمجھوتے پر پہنچ جائیں جسے بعد میں داخلی سطح پر رد کر دیا جائے۔ صدر اوباما ایران کے جوہری پروگرام پر عائد امریکی پابندیوں کو کانگریس کی منظوری کے بغیر بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن آنے والے سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل کا کہنا ہے کہ ریپبلکن ارکان کو سمجھوتا قابل قبول نہ ہوا تو وہ ایران پر مزید سخت پابندیوں کے لیے رائے شماری کروائیں گے۔ امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر گائے زیف کے خیال میں کسی ایسے سمجھوتے کا امکان بہت کم ہے جو قدامت پسندوں کو مطمئن کر سکے۔ ان کا کہنا ہے،
ایران is still going to be left in a position where they can, if they want to, build nuclear weapons.
ایران کو اب بھی ایسی پوزیشن میں چھوڑا جائے گا کہ اگر وہ چاہے تو آگے چل کر جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ اس لیے سمجھوتا ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کی جستجو میں تاخیر تو پیدا کر سکتا ہے لیکن اسے ختم نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس یورینیم کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہوگا اور بہت سے سینٹریفیوجز ہوں گے، اور جوہری ہتھیار لے جانے والا نظام بھی، جیسا کہ اس کے میزائل۔ سینٹریفیوجز کی تعداد اور یورینیم افزودہ کرنے کی سطح پر بہت اختلافات ہوں گے، اس لیے ان مذاکرات میں توسیع ہوتی دکھائی دیتی ہے جس سے واشنگٹن اور تہران کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہوگا۔ اس بارے میں جسٹن لوگن کا کہنا ہے،
And the real question is whether anybody just wants to leave his or her fingerprints on
حقیقت میں اصل سوال یہ ہوگا کہ کیا کوئی اپنی انگلیوں کے نشان اس آلے پر چھوڑنا چاہے گا جسے اس سمجھوتے کے امکانات کو کچلنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پر سیاست نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا ہے،
And I'm not gonna comment on the, any of the political aspects of it, except
میں اس کے کسی سیاسی پہلو پر بات نہیں کروں گا سوائے یہ کہنے کے کہ امریکہ اپنی خارجہ پالیسی کے احترام سے جڑا رہے گا، کیونکہ ہماری اقدار ہیں جو تمام امریکیوں کے لیے مشترک ہیں۔ مذاکرات میں توسیع پر جان کیری کا کہنا تھا کہ امریکی عہدیدار 24 نومبر کی مقررہ تاریخ سے آگے جانے کے بارے میں نہ بات کر رہے ہیں اور نہ ہی سوچ رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے مشرقی یروشلم میں کار سے راہگیروں کو کچلنے کے واقعے کا ایک زخمی دم توڑ گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایک فلسطینی ڈرائیور نے بدھ کو جان بوجھ کر راہگیروں پر گاڑی چڑھا دی تھی جس سے ایک پولیس افسر ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ زخمیوں میں شامل 20 سالہ نوجوان جمعے کو ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ اس واقعے کے بعد یروشلم میں مقدس مقام کے قریب اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں میں جھڑپ بھی ہوئی۔ فلسطینی یہاں یہودی قوم پرستوں کے دورے کے اعلان پر برہم تھے اور انہوں نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا تھا۔ یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ اور مسلمانوں کے لیے حرم الشریف کہلانے والا یہ مقام اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کا ایک مرکزی پہلو رہا ہے۔ جرمنی کے شمال مشرقی علاقے میں ٹرکی پرندوں میں برڈ فلو جراثیم کی تصدیق ہونے کے بعد ہزاروں ٹرکی پرندوں کو تلف کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ عالمی ادارے صحت برائے مویشیاں او آئی ای نے جرمنی کی وزارت زراعت کی ایک رپورٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ 4 نومبر کو ان ٹرکی پرندوں میں H5N8 وائرس کی موجودگی کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایشیا کو بری طرح متاثر کرنے والا یہ وائرس یورپی رکن ملک میں اس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
حال ہی میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعد امریکہ میں اب ریپبلکن پارٹی کو کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت مل گئی ہے۔ اس جماعت نے ایوان نمائندگان میں اپنی نشستوں میں اضافہ کرتے ہوئے اپنی اکثریت کو مضبوط بنایا ہے اور اس کے ساتھ ایک بار پھر امریکی سینٹ کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے سینئر صحافی آندرے دی نیسنیرا نے اپنی رپورٹ میں یہ جائزہ لیا ہے کہ آیا کانگریس کے ایوان میں آنے والی یہ تبدیلی امریکہ روس تعلقات پر کوئی اثر ڈال سکتی ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس سے۔
یوکرین میں جاری بحران نے واشنگٹن اور ماسکو کے باہمی تعلقات کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس وقت دونوں ملکوں کے تعلقات کئی عشروں کی اپنی کم ترین سطح کو چھو رہے ہیں۔ اب جبکہ کانگریس کے دونوں ایوانوں کا کنٹرول ریپبلکنز کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، تو کیا یہ صورتحال امریکہ روس تعلقات پر کوئی اثر ڈال سکتی ہے؟ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں روسی امور کے ایک ماہر جون پاکر اس کا جواب ان الفاظ میں دیتے ہیں۔
Probably will not have that much of an impact because the administration was so weak domestically here already.
غالباً اس تبدیلی کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ملک کے اندر انتظامیہ پہلے ہی اتنی کمزور تھی کہ اگر ان وسط مدتی انتخابات میں اس کو واضح شکست نہ ہوتی تو ایسی صورتحال میں کہ جب اندرون ملک اسے کوئی زیادہ حمایت حاصل نہیں، یہ عنصر کار فرما تھا۔ ماؤنٹ ہولیو کالج میں رشیا کے ایک ماہر سٹیفن جونز اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
Nothing dramatic will change the result of this election in terms of US-Russian relations.
امریکہ روس تعلقات کے حوالے سے ان انتخابات کے نتیجے میں کوئی ڈرامائی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب آپ غالباً روس کے ساتھ بحران کے اوقات میں سینٹ سے اور بھی سخت بیانات سنیں گے۔ ممکن ہے کہ ان پابندیوں کے حوالے سے مزید سخت اقدامات کے لیے دباؤ پڑے جو امریکہ بعض سطحوں پر عائد کر چکا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈرامائی تبدیلی آئے گی۔ کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر رابرٹ لیگ واٹ کہتے ہیں کہ اوباما انتظامیہ روس سے متعلق اپنی پالیسی جاری رکھے گا تاکہ سب سے پہلے ماسکو کو بین الاقوامی کمیونٹی سے الگ تھلگ کیا جائے۔ ان کے الفاظ،
Secondly, to maintain the sanctions and if things go the wrong direction in Ukraine to increase the pressure for،
دوسرا یہ کہ روس کے خلاف پابندیاں جاری رکھی جائیں، اور اگر یوکرین میں حالات خرابی کی طرف جاتے ہیں تو مزید پابندیوں کے لیے دباؤ بڑھایا جائے اور اس مقصد کے لیے یورپی ملکوں کے ساتھ کام کیا جائے، اور اس دوران وسطی یورپ میں اس سے نمٹنے کے لیے، جسے ہم روس کا بڑھتا ہوا خطرہ سمجھتے ہیں، نیٹو کے ذریعے اپنے دفاعی طریقوں کو مضبوط بنایا جائے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس کو کسی بھی بین الاقوامی نظام کا ایک لازمی جز ہونا چاہیے۔
Think even more now that it is important to find a way
اب میں پہلے سے بھی زیادہ اس سوچ کا حامل ہوں کہ روس اور دوسرے ملکوں کو باہمی تعاون کے تعلقات کے دائرے میں لانے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا ضروری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن مستقبل کے کسی بہترین موقع پر نظر رکھتے ہوئے 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں۔ رابرٹ لیگ وارڈ کا کہنا ہے کہ اس دوران واشنگٹن اور ماسکو دونوں ہی تعلقات کو دوسری سمت میں لانے کی بہت کم خواہش رکھتے ہیں۔ ہم اپنی قیادت کو کم و بیش اس خیال میں اٹکے دیکھتے ہیں کہ دوسرا فریق ایک بنیادی مسئلہ ہے اور اس مرحلے پر تو در حقیقت ایک دشمن ہے۔ رابرٹ لیگ وارڈ اور دوسروں کا کہنا ہے کہ ماسکو میں بھی یہی احساس حاوی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
ہیلتھ پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ وہ دوائیں جو حد سے زیادہ مقدار میں نشہ آور دواؤں کے نقصان دہ اثرات کو الٹ سکتی ہیں، ان کی دستیابی کو آسان بنایا جائے۔ ڈبلیو ایچ او نے کہا ہے کہ ایک دوا نیلوکسون سے ان لوگوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے جو ہیروئن اور دوسری نشہ آور چیزوں کا حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر وہ نشہ آور دوائیں جسے پوست یا خشخاش سے حاصل کیا جاتا ہے بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے اندازوں کے مطابق دنیا بھر میں 69,000 لوگ ضرورت سے زیادہ مورفین یا افیون سے مر جاتے ہیں۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو نشہ آور دوائیں انجیکشن کے ذریعے لیتے ہیں، ان کی تعداد ایچ آئی وی ایڈس سے مرنے والوں کی تعداد کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ ان لوگوں کی اموات جو ہیروئن کے انجیکشن کی اوور ڈوز لیتے ہیں ان پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جبکہ ڈبلیو ایچ او کے میڈیکل آفیسر نکولس کلارک کہتے ہیں کہ وہ نشہ آور دوائیں جو ڈاکٹروں کی ہدایت پر دی جاتی ہیں ان کا حد سے زیادہ استعمال بھی جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ 10 سال کے دوران امریکہ میں معالج کی ہدایت کے مطابق نشہ آور دواؤں کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔
The most recent data available has more than 16,000 prescription opioid deaths and less
وہ کہہ رہے تھے تازہ ترین اعداد شمار کے مطابق 16,000 سے زیادہ اموات ڈاکٹر کی ہدایت پر دی جانے والی منشیات کی اوور ڈوز سے ہوئی ہے اور 4,000 سے کم ہیروئن کی اوور ڈوز لینے سے، اور یہ منشیات یعنی افیون یا مورفین خاص طور پر دائمی درد کے علاج کے لیے دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور دوسرے ملکوں میں ان دواؤں کا استعمال دائمی درد کے علاج کے لیے جو کینسر کی وجہ سے نہیں ہوتا بڑھتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کمر کے نچلے حصے میں دائمی درد کو دور کرنے کے لیے یہ نشہ آور دوائیں دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر کلارک کہتے ہیں کہ گزشتہ 10 برس کے دوران ڈاکٹرز کی ہدایت پر دی جانے والی ان منشیات سے مرنے والوں کی تعداد 10 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ہیلتھ ایجنسی کا کہنا ہے کہ مورفین کے اوور ڈوز سے ہونے والی اموات کو روکا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بہت سستی دوا نیلوکسون وقت پر دی جائے۔
نیلوکسون از چیپ اینڈ اٹس لمیٹڈ ریئلی ٹو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس اینڈ
ڈاکٹر کلارک کہہ رہے تھے کہ نیلوکسون سستی دوا ہے لیکن اس وقت صرف ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس اور ایمبولینس سسٹمس تک محدود ہے۔ ڈاکٹر کلارک کہتے ہیں کہ ڈبلیو ایچ او نے سفارش کی ہے کہ نیلوکسون کا آسانی سے دستیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیلوکسون کی ایک خوراک کی قیمت تقریباً $2 ہے اور اس کے اثر میں صرف 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دوا اگر کسی ایسے شخص کو دی جائے جس نے نشہ آور دوا نہ کھائی ہو اس پر بھی کوئی برے اثرات نہیں پڑتے، اس لیے اگر کسی شخص کی غلط تشخیص کی گئی ہو تو اس پر بھی اس کے نقصان دہ اثرات نہیں ہوں گے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میلز اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ پسند رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. بھارتی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے گزشتہ پیر کو دارالحکومت سری نگر کے مضافات میں واقع ایک علاقے میں جن دو مقامی نوجوانوں کو گولی مار کر ہلاک کیا اور ان کے دو ساتھیوں کو زخمی کیا تھا, وہ بے گناہ تھے. تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
بھارتی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے گزشتہ پیر کو دارالحکومت سری نگر کے مضافات میں واقع چھترگام علاقے میں جن دو مقامی نوجوانوں کو گولی مار کر ہلاک اور ان کے دو ساتھیوں کو زخمی کیا تھا وہ بے گناہ ہیں, اور صوبے میں گزشتہ 25 برس سے جاری تحریک مزاحمت یا عسکریت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. معصوم نوجوانوں کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بھارتی فوج کی شمالی کمان کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس ہوڈا نے جمعے کو سری نگر میں اعلان کیا کہ واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات عمل میں لا کر ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی. انہوں نے ان ہلاکتوں پر گہرے افسوس اور لواحقین کے ساتھ بھرپور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ مستقبل میں اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ایسے واقعات پھر پیش نہ آئیں. تاہم ان کا اصرار تھا کہ اس واقعے کا آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جس کے تحت بھارتی کشمیر میں تعینات مسلح افواج کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہیں. فوجی کمانڈر نے سری نگر کے دورے کے دوران نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ہلاک ہونے والے نوجوانوں کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 5 لاکھ روپے فی قسط نقد امداد دینے کا بھی اعلان کیا. لیفٹیننٹ جنرل ہوڈا نے کہا ان کے اپنے الفاظ میں, ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہمیں ایک کار کے بارے میں اطلاع تھی کہ اس میں جنگجو سفر کر رہے ہیں. یہ غلط شناخت کا ایک واقعہ ہے. جو کچھ بھی ہم سے ہوا ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ہم نے کوئی فرضی کہانی نہیں بنائی بلکہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں. پیر کو پیش آئے خون ریزی کے اس واقعے کے بعد سری نگر میں بھارت مخالف مظاہروں کے دوران تشدد کے واقعات پیش آئے تھے, جس کے ساتھ ہی حکام نے شہر کے کئی علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا. نوجوانوں کی ہلاکتوں کے خلاف استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کی اپیل پر نئی دہلی کی زیر انتظام وادی کشمیر میں عام ہڑتال بھی کی گئی. صوبائی وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھارتی وزیر دفاع ارون جیٹلی کو فون کر کے کہا تھا کہ اس واقعے کو ٹالا جا سکتا تھا اور ایک اس سے بھارتی کشمیر میں بہتر ہو رہے حفاظتی ماحول پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. بھارتی وزیر دفاع نے بھی واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر فوجیوں کو قصوروار پایا گیا تو انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی. یوسف جمیل, اردو وی او اے, سری نگر.
نیٹو کے سربراہ نے جمعرات کو کابل کا دورہ کیا جس کا پہلے سے اعلان نہیں کیا گیا تھا. اپنے دورے میں انہوں نے افغان عہدیداروں سے کہا کہ اس سال کے آخر میں غیر ملکی لڑاکا فوجی دستوں کی وطن واپسی کے بعد بھی مغربی فوجی اتحاد ان کی حمایت جاری رکھے گا. رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل سے.
افغان صدر اشرف غنی کے ہمراہ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹنبرگ نے کہا کہ حربی کاروائیوں کے مشن کے اختتام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افغانستان تنہا رہ جائے گا. ان کے الفاظ,
نیکسٹ ایئر وی ول اوپن اے نیو چیپٹر, دی فیوچر آف افغانستان ول بی ان افغان ہینڈز.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے. مستقبل کا افغانستان افغان عوام کے اپنے ہاتھوں میں ہوگا, لیکن ان کے لیے ہمارا تعاون جاری رہے گا. ہم افغان فورسز کی تربیت, مشوروں اور ان کی معاونت کا ایک نیا مشن شروع کریں گے. ہم اپنی مالی امداد کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. یہ الفاظ تھے مسٹر سٹولٹن برگ کے, جنہوں نے کہا کہ نیٹو نے افغانستان کے ساتھ مل کر بین الاقوامی دہشت گردوں کو, جو اس ملک کو اپنا محفوظ ٹھکانہ بنانا چاہتے تھے, باہر دھکیل کر اس ملک کو محفوظ تر بنا دیا ہے, اور قومی سیکیورٹی فورسز کی صلاحیتوں میں اضافے میں مدد کے ذریعے انہیں مضبوط تر بنا دیا ہے. اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر نیٹو کے اعلیٰ عہدیدار اپنے فوجیوں سے ملے اور ان کی تربیتی مشقیں دیکھیں. نیٹو سربراہ کے طور پر سٹولٹن برگ کے افغانستان کے پہلے دورے میں صدر اشرف غنی, چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور بین الاقوامی سیکیورٹی اسسٹنس فورس کی اعلی قیادت سے بات چیت شامل تھی۔ نیٹو اور امریکہ 31 دسمبر تک افغانستان سے اپنے فوجی نکال رہا ہے، جس کے بعد 12,000 فوجی ملک میں باقی رہ جائیں گے، جو افغان سیکیورٹی فورسز کو تربیت اور بوقت ضرورت ملکی سلامتی میں مدد فراہم کریں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
القاعدہ عسکریت پسندوں سے تعلق رکھنے والے خراسان گروپ کے ایک اڈے پر امریکہ نے فضائی بمباری کی ہے۔ اس کا انکشاف ایک امریکی جنرل نے کیا ہے جو شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ القاعدہ سے منسلک ایک گروپ نصرہ فرنٹ یورپ اور امریکہ پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کوارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امریکہ کی فوجی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ابتدائی تخمینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شام میں کیے جانے والے حملوں سے خراسان گروپ کی کئی گاڑیاں، میٹنگ کرنے والے مقامات، بم بنانے کے کارخانے اور تربیت گاہیں تباہ ہو گئی ہیں۔ جنرل لائیڈ آسٹن مشرق وسطی میں امریکی فوجی آپریشنز کے انچارج کمانڈر ہیں۔ انہوں نے جمعرات کے روز واشنگٹن میں منعقدہ ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوج ان فضائی حملوں کے مؤثر ہونے کا جائزہ لے رہی ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ بم بنانے کا ماہر فرانسیسی شہری ڈیوڈ ڈوروجن ان حملوں میں ہلاک ہوا یا نہیں، تاہم جنرل کا قیاس ہے کہ وہ بھی اس نشانے پر تھا۔
He is clearly one of the leadership elements and one of those dangerous elements in that organization.
واضح طور پر اس کی حیثیت قائدانہ ہے اور اس تنظیم کا ایک خطرناک رکن ہے، لہذا اگر جب بھی ہم ان کی قیادت کو نشانہ بناتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آسٹر نے بتایا کہ فضائی حملوں میں نصرہ فرنٹ کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ان کا یہ بیان لندن میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کی اس رپورٹ کی نفی کرتا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ شام کے ادلب صوبے میں نصرہ فرنٹ پر فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف محکمہ دفاع کے ترجمان کرنل اسٹیو وارن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ خراسان گروپ پر فضائی حملوں کا نصرہ فرنٹ اور مغربی ممالک کے حمایت یافتہ اعتدال پسند باغیوں کے درمیان حالیہ جھڑپوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
Those strikes were intended to help the United States of America because the Khorasan group we believe are actively plotting strikes.
ان فضائی حملوں کا مقصد ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی مدد کرنا ہے، کیونکہ باور کیا جاتا ہے کہ خراسان گروپ امریکہ اور اس کے مغربی مفادات کے خلاف حملوں کی سرگرمی سے سازشیں کرتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انتخابات کے دن بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد ریپبلکن اسپیکر جان بینر نے کانگریس کے آئندہ ایجنڈے پر سخت موقف اختیار کیا اور صدر کو خبردار کرنے کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹک صدر باراک اوباما نے امیگریشن اصلاحات کے حوالے سے اگر کوئی یک طرفہ فیصلہ کیا اور کسی قسم کے سمجھوتے کی بات کی تو وہ ان کے لیے خود کو جھلسانے کے مترادف ہوگا۔ کیپیٹل ہل سے کانگریس میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے مطابق بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنوری سے شروع ہونے والی نئی کانگریس، جس میں دونوں ایوانوں کا کنٹرول ریپبلکنز کے پاس ہے، ممکن ہے صدر کے ساتھ تصادم کا راستہ اختیار کرے۔ رپورٹ کی تفصیلات صفیہ کاظم سے۔
جمعرات کو ہونے والی نیوز کانفرنس میں اسپیکر جان بینر نے بہت سخت انداز اختیار کیا اور کہا کہ آئندہ سال نئی کانگریس کی حلف برداری کے بعد وہ صدر کے ہیلتھ کیئر میں اصلاحات کے قانون کو منسوخ کروانے کے لیے ایک بار پھر سے ووٹنگ کروائیں گے۔ بینر نے صدر کو انتباہ کیا کہ وہ امیگریشن ریفارم کے بارے میں کوئی صدارتی حکم جاری نہ کریں۔
When you play with matches, you take the risk of burning yourself. And he's going to burn himself.
انہوں نے کہا کہ جب آپ ماچسوں سے کھیلتے ہیں تو آپ خود کو جھلسانے کا خطرہ مول لے لیتے ہیں، اور صدر اوباما اگر اس راہ پر بدستور چلتے رہے تو وہ خود کو جھلسا دیں گے۔ امریکی عوام نے انتخابات کے دن واضح کر دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کام ہو جائیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ صدر اس پر یک طرفہ کارروائی کریں۔ ایک سال سے بھی زیادہ پہلے سینیٹ نے امیگریشن اصلاحات کا ایک جامع بل منظور کیا تھا، لیکن ایوان نے اس امیگریشن بل کو ووٹنگ کے لیے پیش نہیں کیا۔ بدھ کے روز اخبار نویسوں سے اپنے خطاب میں صدر اوباما نے انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اس انتظار میں کہ حتمی فیصلہ کیا جائے جسے بہت سے لوگ ٹوٹا ہوا امیگریشن کا نظام کہتے ہیں.
Before the end of the year, we're going to take whatever lawful actions that I can take.
صدر اوباما نے کہا کہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی قانونی قدم ضرور اٹھائیں گے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے امیگریشن کے نظام کی کارکردگی بہتر ہوگی اور جس سے سرحد پر اضافی وسائل مہیا کیے جا سکیں گے. امیگریشن اصلاحات کے حامی قانون ساز اور سرگرم کارکن اس ہفتے کے الیکشن تک تاخیر کے سبب دستاویزات کے بغیر تارکین وطن کی ملک بدری کو روکنے کے لیے دلیرانہ قدم اٹھانے پر زور دے رہے ہیں. لیبر لیڈر رچرڈ ٹمکا نے اخبار نویسوں سے کہا کہ ایوان کے پاس امیگریشن کے سلسلے میں قدم اٹھانے کے لیے کافی وقت تھا.
When given a chance to fix it, Republican extremists refused. Now the president must act.
وہ کہہ رہے تھے انہیں جب بھی اس پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ریپبلکنز انتہا پسندوں نے اسے مسترد کر دیا. اب صدر کو اقدام کرنا چاہیے. انتخابات کے نتائج کے بعد ہونے والے سیاسی تناظر میں صدر اوباما جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں دونوں جماعتوں کے لیڈروں سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ ایسے امور کی نشاندہی کی جا سکے جس پر دونوں جماعتیں متفق ہو جائیں. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شمال مشرقی نائجیریا میں شدت پسند گروپ بوکو حرام اور حکومتی فوجیوں کے درمیان لڑائی میں کم از کم 16 شہری اور متعدد عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. عینی شاہدوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بوکو حرام جنگجوؤں نے مالم فتوہ قصبے پر حلہ بول دیا اور اس کے بعد وہاں لڑائی شروع ہو گئی. امریکی بحریہ کے ایک سابق کمانڈو نے انکشاف کیا ہے کہ سن 2011 میں آدھی رات کے وقت ایبٹ آباد میں واقع گھر پر مارے جانے والے چھاپے کے دوران انہوں نے ہی القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کو گولی مار کر ہلاک کیا. 3 برس سے زائد عرصے تک ان کا نام صیغہ اعراض میں رکھا گیا. تاہم رابرٹ اونیل نے امریکی اخباروں کو بتایا کہ انہوں نے اس گھر کے احاطے کے اندر بن لادن پر 3 گولیاں چلائیں جن میں سے 2 ان کی پیشانی پر لگیں جبکہ 3ری گولی اس وقت چلائی گئی جب وہ اپنے بستر کے ساتھ فرش پر گرے ہوئے تھے. 38 برس کے اونیل نے بتایا کہ کم از کم 2 دیگر سیل دستوں کے ارکان نے بھی فائر کیے. اونیل 16 برس تک فوج میں فرائض انجام دینے کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں. ایک نئی رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ چین کے صدر ژی جن پنگ کے گزشتہ سال سرکاری دورے تنزانیہ کے دوران ان کے وفد میں شامل عہدیداروں نے سرکاری طیارے پر غیر قانونی طور پر کیے گئے ہاتھی دانتوں کی ایک بڑی کھیپ رکھوائی ہے. جمعرات کو لندن میں قائم ایک غیر سرکاری تنظیم نے یہ بیان دیا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ اور جمہوریہ کوریا کے عہدیداروں نے حالیہ دنوں میں واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات میں اپنی قریبی شراکت داری کی ایک بار پھر توثیق کی ہے. اس اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور وزیر دفاع چک ہیگل اور جنوبی کوریا کی جانب سے اس کے وزیر خارجہ یون بیونگ سے اور وزیر دفاع ہان بن کو شامل تھے. دونوں ملکوں کے درمیان جس ایک کلیدی معاملے پر اتفاق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی کوریا کی درخواست پر جنوبی کوریا میں امریکی اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فورسز کا زمانہ جنگ کا کنٹرول فی الحال بدستور امریکہ کے پاس رہے گا۔ گزشتہ کئی برسوں کے دوران شمالی کوریا کے جارحانہ اقدامات کے پیش نظر جنوبی کوریا کی سن 2015 کے لیے کمانڈ کی طے شدہ منتقلی مؤخر کر دی گئی ہے۔ منتقلی کی کسی تاریخ کا بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن جنوبی کوریا کے وزیر دفاع نے کہا کہ جمہوریہ کوریا کی فوج اہم عسکری صلاحیتوں کے حصول کے لیے آپکوان کی منتقلی کے التوا کے ضابطے کے تحت اسے سن 2020 کے وسط میں انجام دے گی۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ یون کے ساتھ ایک پریس بریفنگ میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے امریکہ اور جمہوریہ کوریا کے درمیان سیکیورٹی میں اتحاد کی اہمیت کا حوالہ دیا، لیکن انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری وسیع تر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شمال مشرقی ایشیا کی سیکیورٹی، استحکام اور خوشحالی اور مزید کئی دوسرے حوالوں سے کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ اپنی میٹنگ میں مسٹر کیری نے کہا کہ وزیر خارجہ یون اور انہوں نے افریقہ میں متعدی بیماری، مشرق وسطی میں انتہا پسندی اور مشرقی یورپ میں علاقائی جارحیت سمیت متعدد عالمی مسائل پر کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ انہوں نے شمالی کوریا کی جانب سے مغربی افریقہ میں صحت کی دیکھ بھال کے ان ماہرین اور رسدوں کے علاوہ جو وہ پہلے ہی فراہم کر چکا ہے بین الاقوامی امدادی کارروائی میں مدد کے لیے وہاں اپنے اضافی ماہرین بھیجنے کے فیصلے پر اسے سراہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی سی ایل کے لیے عالمی رد عمل کے حصے کے طور پر جنوبی کوریا نے حال ہی میں عراق کے لیے انسانی ہمدردی کی کارروائیوں میں تعاون کے سلسلے میں 40 لاکھ ڈالر کا عطیہ دیا ہے اور اس طرح اس کا کل عطیہ 52 لاکھ ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ جنوبی کوریا ایک کلیدی عالمی کردار کے طور پر ابھر کر سامنے آ چکا ہے جو انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی جیسی عالمگیر اقدار کے ساتھ اسی طرح وابستہ ہے جیسا کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہمارا اتحاد پہلے کبھی اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا، لیکن ہمیں آج جتنے زیادہ سنگین مسائل کا سامنا ہے ان کے پیش نظر یہ اتحاد اس سے پہلے کبھی اتنے زیادہ اہم نہیں تھا۔ ہم آنے والے برسوں میں اپنے اتحادی جنوبی کوریا کے ساتھ اپنا کام جاری رکھنے کے خواہش مند ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مشہور ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے لانچنگ کے ابتدائی 3 روز کے دوران 1 کروڑ iPhone 6 فروخت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایپل کے سربراہ ٹم کک نے اپنے ایک بیان میں امید ظاہر کی ہے کہ اگر ان کی کمپنی سپلائی برقرار رکھنے میں کامیاب رہی تو وہ مزید iPhone 6 اور iPhone 6 Plus فروخت کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ ایپل نے اپنے مشہور زمانہ اسمارٹ موبائل آئی فون کا نیا ماڈل 19 ستمبر کو فروخت کے لیے مارکیٹ میں پیش کیا تھا، جو تجزیہ کاروں کے مطابق 21 ستمبر تک 1 کروڑ کی تعداد میں فروخت ہو چکا تھا۔ کمپنی نے نئے آئی فون کی لانچنگ سے قبل بکنگ کا آغاز 12 ستمبر کو کیا تھا اور پہلے ہی دن اسے 40 لاکھ موبائل فون کے آرڈر موصول ہوئے تھے۔ ایپل نے اپنے نئے فون کو ابتدائی طور پر 10 ملکوں میں فروخت کے لیے پیش کیا، جس کے بعد اسے مزید ملکوں میں بھی متعارف کرایا گیا۔ ایپل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مقامی حکام کے ساتھ بعض معاملات نہ طے ہونے کے سبب فی الحال iPhone 6 کو چین میں متعارف نہیں کرایا گیا، جو اس وقت دنیا میں اسمارٹ فونز کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ ادھر مارکیٹنگ ریسرچ فرم فلری نے اپنی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسمارٹ فون کے عادی افراد کی تعداد میں حیرت انگیز اضافے کی ایک بڑی وجہ موبائل فون ایپلیکیشنز ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دن میں 60 بار موبائل ایپلیکیشنز کھولنے والے افراد موبائل فون کے عادی پائے جاتے ہیں، تاہم خواتین اس مسئلے میں سب سے زیادہ گرفتار پائی گئی ہیں۔ فرلی کے تجزیہ کاروں نے کثرت سے موبائل فون استعمال کرنے والوں کے رویوں کا جائزہ اور مشاہدہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر مشہور محقق میری میکر کی انٹرنیٹ رجحانات پر مبنی رپورٹ کے اعداد و شمار کا حوالہ دیا ہے۔ گزشتہ برس کی اس تجزیاتی رپورٹ میں تحقیق کار میری میکر نے موبائل فون کے بڑھتے ہوئے استعمال کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ایک عام صارف ہر روز اوسطاً 150 بار اپنی ڈیوائس چیک کرتا ہے۔ رواں برس کی اس رپورٹ میں تجزیہ کاروں نے موبائل فون سے منسوب سرگرمیوں کے حوالے سے 5 لاکھ موبائل ایپس اور 1.3 ارب موبائل فونز کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا ہے۔ رپورٹ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں موبائل فون کے عادی افراد کی تعداد میں 123% کی شرح سے اضافہ ہوا ہے۔ تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ اس رپورٹ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ موبائل فون کا عادی ہونے کے امکانات خواتین میں مردوں سے زیادہ ہیں۔ اسمارٹ فون کے عادی افراد کی تعداد میں خواتین کی شرح 52% رہی، جبکہ ان کی نسبت مردوں میں یہ شرح 48% تھی۔ تجزیہ کاروں نے موبائل فون کے عادی افراد کی عمروں کا جائزہ لینے کے بعد بتایا کہ اس رپورٹ کی تیاری میں یہ دلچسپ حقیقت بھی سامنے آئی کہ نوجوانوں کے مقابلے میں درمیانی عمر کے افراد موبائل فون کے زیادہ عادی پائے گئے۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے کمپیوٹر کو نقصان پہنچانے والی ویب سائٹ اور وائرس کی شکل میں سائبر حملے کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ ایسے میں اسمارٹ فونز کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے موبائل فونز بھی محفوظ نہیں رہے۔ انٹرنیٹ کی نگرانی پر مامور ماہرین کا کہنا ہے کہ سائبر مجرموں نے اپنا اگلا شکار موبائل ڈیوائسز کو بنا لیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ابھاس کمار گنگولی کا گلوکاری کا سفر، تفصیلات فکر و فن میں۔ گاتا رہے ابھاس کمار گنگولی نام ہے آپ کے پسندیدہ پلے بیک سنگر کشور کمار کا، جو گنگولی فیملی کے یہاں مدھیہ پردیش کی وسطی ریاست کھانڈوا میں 4 اگست 1929 کو پیدا ہوئے۔ 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے بڑے بھائی اشوک کمار نے اداکاری میں نام کمایا۔
یہ دل نہ ہوتا بیچارا، قدم نہ ہوتے آوارا، جو خوبصورت کوئی اپنا ہم سفر ہوتا۔
کشور کی آواز کی بھی اپنی ہی ایک داستان ہے۔ ان کے بڑے بھائی اشوک کمار نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب ابھاس کمار کی عمر 10 برس تھی تو گھر میں سارا وقت ان کی آواز گونجا کرتی، جو بہت ہی خراب تھی اور سما خراشی کا سبب بنتی، ہے نا حیرت کی بات۔ اشوک کہتے ہیں کہ پھر ایک دن یوں ہوا کہ ہماری والدہ سبزیاں کاٹ رہی تھیں، ابھاس کہیں سے دوڑتے ہوئے آئے اور چوپر سے اپنی ٹانگ پر بہت گہرا زخم لگوا بیٹھے۔ تکلیف کی شدت سے وہ سارا دن مسلسل اونچی اونچی آواز میں رویا کرتے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ زخم تو بھر گیا لیکن دنیا کو کشور کمار سے نوازتا گیا، یعنی اونچا اونچا اور مسلسل رونے سے گلا اور آواز دونوں صاف ہو گئے۔ شروع شروع میں تو کشور نے بھی اداکاری کے میدان میں قدم رکھا، لیکن وہ گلوکاری میں نام کمانا چاہتے تھے۔ بطور اداکار ان کی پہلی فلم شکاری تھی، جو 1946 کو ریلیز ہوئی۔ کشور نے پہلی مرتبہ ضدی فلم کا یہ گیت گایا۔ ایک مرتبہ فلم نوکری کے ڈائریکٹر سلیل چودھری نے کشور کو یہ کہہ کر فلم کی پلے بیک سنگنگ سے الگ کر دیا کہ کشور نے باقاعدہ موسیقی کی تربیت حاصل نہیں کی، لیکن جب کشور کی آواز سنی تو ان سے یہ گیت ریکارڈ کروایا۔ کشور نے کئی فلموں میں بطور اداکار کام کیا۔ ایک مرتبہ ایس ڈی برمن ان کے گھر تشریف لائے اور کشور کو گاتے ہوئے سنا تو بہت پسند کیا۔ اس کے بعد دونوں نے ساتھ میں بہت کام کیا۔ ایس ڈی برمن کے ساتھ کشور کے چند معروف گیت یہ ہیں۔
چھوڑ دو آجل، زمانہ کیا سہے گا، हाँ 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्त में बन के चल दिए तन के वल्ला जवाब। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हम उसी के
क्या ख्याल है आपका,
तुम मचल गए हो,
यूं ही फिसल गए।
एस डी बर्मन के अलावा आर डी बर्मन ने भी किशोर के साथ मिलकर इंडस्ट्री को कई सुपरहिट गीत दिए, और खास तौर पर जब आर डी बर्मन ने फिल्म आराधना के ये सोलो गीत किशोर से रिकॉर्ड करवाए तो इंडस्ट्री में किशोर की धूम मच गई।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी।
रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,
रूप तेरा मस्ताना को उस साल के बेहतरीन गीत का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। आर डी बर्मन के साथ किशोर के मारूफ गीत ये हैं।
खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के भी करने को, खिलते हैं गुल यहाँ, मीत ना मिला रे मन का।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाब पाकिस्तानी अमरीकियों से।
लोग ज्यादातर सादत खान साहब को एक खत्तात की हैसियत से जानते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में सादत खान साहब का कितना काम है, उन्हें ये नहीं मालूम कि अबू धाबी के पावर हाउस में सादत खान साहब का कितना बड़ा म्यूरल लगा हुआ है, उन्हें ये नहीं मालूम कि सादत खान साहब का काम ऑस्ट्रिया में कितना है, या स्विट्जरलैंड में कितना है, या फ्रांस में कितना है, या इंग्लैंड में कितना है, हत्ता कि कैनेडा और अमेरिका में भी हमारी सादत खान फाउंडेशन ने उनके काम जो है वो दरियाफ्त किए हैं और फिर उन्हें कैटलॉग किया है। और ये पहली दफा है कि अगर हमारी किताब पाकिस्तानियों की नजर से गुजरेगी तो वो ये देखेंगे कि सादत खान का बाहर के मुल्कों में कितना काम है।
आपको पता है यहाँ प्रेसिडेंट कोई भी रूल पास कर दे, वो जब तक कांग्रेस पास नहीं करती वो अप्रूव नहीं होता। तो जो लेवरेज है इन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन के साथ, वो भी आप कह लें कि बैकग्राउंड में हमारे जहन में होता है कि उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करके वी कैन गेट समथिंग फॉर द कंट्री ऑल्सो, पाकिस्तान के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो इस मुस्लिम काउंसिल के मकासद में शामिल है।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। हमारे मेहमानों से फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी। पेशकश यास्मीन जमील।
इसके साथ ही हमारे इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त अब खत्म हो रहा है। इसके एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर शहनाज नफीस और इंजीनियर नेल्सन लोपेस। और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम इन द न्यूज پیش کریں گے اسد حسن اور ان کے ساتھ ہوں گے پروڈیوسر ویٹو میئر. لیکن اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلیٹن.